أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على عداوتهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد قال قرآن المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا درود پڑھیں محمد وآل محمد سب سے پہلے آپ سب برادران مومنین کی خدمت میں تبریک پیش ہے ان عظیم پربرکت مقدس ایام جو بالخصوص مناسبت رکھتے ہیں ولادت بسعادت رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ ایام ہے اور بالخصوص آج کا دن جو گزرا اور یہ سارا ہفتہ تین مناسبتیں ہیں پہلی مناسبت خود رسالت مآب کی ولادت ہے پھر آج کے دن ایک اور ولادت کا دن ہے جو نواسۂ رسول اللہ امام صادق علیہ السلام کی ولادت ہے اور پھر ان ایام کو ایک اور الہی اور امت مصطفی کا رنگ جس عظیم ہستی رہبر کبیر نے دیا امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے کہ اس ہفتے کو ہفتہ وحدت کا عنوان دیا تو یہ بھی ایک مناسبت ہے کہ یہ ہفتہ وحدت ہے جس میں دیگر مسلمانی طبقات مکتب اپنے اختلافات کو دور کریں اور ایک امت واحدہ بننے کی طرف قدم اٹھائیں امام رحمت اللہ علیہ کی حکمت ایک تو وحدت کے متعلق تھی اور ایک حکمت خود ان ایام کو چننے کے پیچھے تھی کہ کیوں ان ایام کو چنا ہفتہ وحدت کے لیے پچھلے سال اس کا جواب دیا تھا میں صرف مختصر سا خلاصہ کروں کہ مسلمانوں کے درمیان جو اختلافات ہیں اگر انہیں قرآن کے نقطے پر آ کر متحد کرنے کی کوشش کریں تو قرآن کی آیتوں کی تفسیر ہر فرقہ ہر طبقہ اپنے مطابق کرتا ہے تو یہاں پر اتحاد سخت ہے حدیثوں میں جائیں تو وہاں بھی یہی مشکل ہے لیکن اگر رسالت مآب کی سیرت میں چلے جائیں سیرت رسول اللہ کو دیکھیں تو یہاں سارے مسلمان متحد ہیں یہاں کوئی اختلاف نہیں ہے اسی لیے جو نقطہ وحدت ہے وہ ذات اقدس رسول اللہ ہے اور اسی لیے امام رحمت اللہ علیہ نے ان ایام کو چنا ہفتہ وحدت کے لیے لیکن وحدت جس کی ترویج امام رحمت اللہ علیہ نے کی یہ اجباری وحدت نہیں ہے کہ ہم مجبور ہیں اس لیے متحد ہو جائیں یہ غلط ہے یہ سوچ غلط ہے اگر یہ سوچ ہے ہماری کہ کیونکہ آج مسلمانوں کے اوپر مصائب ہیں اسی لیے مسلمان کو ایک ہو جانا چاہیے تو کل اگر مسائل کم ہو جائیں گے دور ہو جائیں گے تو پھر ہمیں جدا ہو جانا چاہیے یہ بنیادی طور پر ایک غلط فکر ہے کہ مجبوری میں انسان وحدت کرے، ایک ہو جائے کیونکہ مجبوری ہے، اجباری وحدت نہ. امام کے نزدیک وحدت مسلمہ، وحدت بین مسلم، بین مومنین اور دیگر جماعتوں کے درمیان، یہ درحقیقت اساس دین ہے، یہ بنیاد دین ہے اور احیاء دین کے لیے لوازمات میں سے ہے.
ماشاءاللہ،
دین زندہ نہیں ہو سکتا، دین احیاء نہیں ہو سکتا، دین نافذ نہیں ہو سکتا جب تک وحدت نہ ہو. اساس دین میں سے ہے وحدت. ہم یہ نہ سوچے کہ مجبوری کے تحت یا اس ایک ہفتے میں یا ایک دن آ کر کے مل جائیں اور آ کر کے بیٹھ جائیں، نہ. خود امام کے نزدیک جو وحدت کا تصور ہے وہ سطحی نہیں ہے، ہمارے یہاں سطحی وحدت کا تصور ہے کہ بیٹھ جائیں، صرف اپنے اختلافات کو دور کر دیں یا اسے ڈسکس نہ کریں، اس پر بات نہ کریں، ایک سطحی طور پہ وحدت کر لیں، مل جائیں، اہل تسنن کے برادر آ کر کے نعت پڑھ لیں، شیعہ آ کر کے قصیدہ پڑھ لیں، یہ وحدت ہو گئی. نہ، یہ سطحی وحدت ہے. دین اسلام جس وحدت کی طرف دعوت دیتا ہے وہ اس کی اساس میں ہے. اسلام متحد کر کے کہیں اور پہنچانا چاہتا ہے ہمیں، اس کی طرف آئیں گے بھی انشاءاللہ قرآن کی روشنی میں کہ قرآن کیوں وحدت کی طرف دعوت دے رہا ہے، آخر قرآن کس طرف لے کر کے جانا چاہتا ہے مسلمان کو، متحد کر کے کہاں لے جانا چاہتا ہے. وحدت در حقیقت دین کا ایک منصوبہ ہے، ایک اسٹریٹجی ہے، ایک پلان ہے دین کا کسی ہدف کو حاصل کرنے کے لیے. ایک اسٹریٹجی کے تحت دین نے وحدت کو پیش کیا ہے کہ مسلمان کو متحد ہونا چاہیے اور ایک ہونا چاہیے.
تھوڑا آگے آگے بھی تشریف لے آئے تاکہ بعد میں آنے والے برادران کو پریشانی نہ ہو. آگے کافی جگہ ہے، اوپر بھی تشریف فرما ہو سکتے ہیں آپ.
دین کی ایک اسٹریٹجی ہے وحدت، اور وحدت اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گی ہمیں جب تک وحدت کی جو ضد ہے وہ روشن نہ ہو. انسان کو شمس کی، سورج کی، دن کی قدر اس لیے ہے کہ اس پر رات روشن ہے. اگر رات نہ ہو صرف دن ہو وہ اس کا قدردان نہیں ہوگا. ہر چیز کی ضد سے بعض اوقات اس کی معرفت انسان کو ہوتی ہے. وحدت کی معرفت حاصل کرنے کے لیے یا وحدت کے مفہوم کو اس اساسی نقطے پر سمجھنے کے لیے پہلے تفرقہ روشن ہونا چاہیے کہ تفرقہ کیا ہے. قرآن نے دعوت دی ہے کہ تفرقہ نہ کرو. اس کا ایکو کم کر دیں کہ تفرقہ نہ کرے، ایک ہو جائے. جیسے میں نے بیان فرمایا ابھی، دین اساس میں، بنیاد میں آ کر کے اس مسئلے کو اٹھاتا ہے، نہ کہ سطحی سطح کے اوپر. یعنی مجبوری کے تحت نہیں کہتا ہے دین کے ایک ہو جاؤ، دین کہتا ہے نہ، لا تفرقو. تفرقہ یعنی کیا؟ تفرقہ یعنی جدال نہیں، جنگ نہیں، لڑائی نہیں. دین یہ نہیں کہتا کہ لڑائی مت کرو اور ایک ہو جاؤ، نہ، تفرقہ مت کرو. تفرقہ یعنی فرقہ واریت، فرقے نہ بنو، جدا جدا گروہ نہ بناؤ. دین اس نقطے کو ایڈریس کر رہا ہے. اگر آج ہم جدا جدا ہو جائیں، گروہ بن جائیں، پھر سارے گروہ کو ایک خیمے کے نیچے لے کر کے آ جائے ایک دن، اب کہیں کیا یہ وحدت ہو گئی؟ یہ وحدت نہیں ہے، یہ اجباری وحدت ہے یا سیاسی وحدت ہے. ہوتا ہے نا، آپ نے سیاست میں دیکھا ہوگا، جمہوریت میں بہت سی پارٹیاں الیکشن لڑتی ہیں، پھر ہر پارٹی کو کچھ کچھ ووٹ ملتے، کسی کو پوری میجورٹی نہیں ملتی، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ الائنس بناتے ہیں. بعض اوقات الیکشن سے پہلے ہی الائنس بن جاتے ہیں کہ ہم مل کر کے الیکشن لڑیں گے. یہ وحدت ہے. لیکن یہ کیسی وحدت ہے؟ یہ سیاسی وحدت ہے, یہ اجباری وحدت ہے کہ مجبوری ہے. ایک پارٹی الیکشن جیت نہیں سکتی, کامل سیٹ نہیں لے سکتی, اسی لیے الائنس بنایا, اسی لیے وحدت کی. دین قرآن اس وحدت کی طرف نہیں بلا رہا ہے کہ اس طرح کی وحدت کرو کہ گروہوں کو جمع کر لو ایک خیمے کے نیچے اور ایک سطحی وحدت قائم کر دو, پھر اس خیمے کے اوپر ٹائٹل لگا دو کہ یہ امت واحدہ ہے. نہ, دین کی دعوت اس کی بنیاد میں ہے. اور کیسے پہنچے گا انسان بنیاد تک؟ جب تک وہ تفرقہ شناس نہیں ہوگا. تفرقے کو پہچانو, تفرقے کی بنیاد کیا ہے, تفرقہ کہاں سے جنم لیتا ہے, تفرقے کی نوعیت کیا ہے, پھر تفرقے کو دور کرو تاکہ ایک ہو جاؤ. اس کی طرف دین کی دعوت ہے. وحدت رکن امت ہے. ولتکن منکم امتن یدعون علی الخیر. قرآن نے دعوت دی, اللہ نے دعوت دی کہ امت بنو, لیکن امت بننے کے لیے جو ارکان چاہیے ان میں سے وحدت ہے. جب تک وحدت نہیں ہوگی امت نہیں بن سکتا. دھڑے بن جاؤ گے, گروہ بن جاؤ گے, جماعت بن جاؤ گے, حزب بن جاؤ گے, پارٹیاں بن جاؤ گے, لیکن امت نہیں بنو گے. اور خیر تمہاری کس میں ہے؟ امت میں. فلاح کس میں ہے؟ امت میں. دعوت امت بننے کی دے رہا ہے قرآن, اور اس کے رکن میں وحدت ہے. اتحاد کس لیے چاہیے؟ امت بننے کے لیے چاہیے. اب یہ اتنا فرصت نہیں ہے کہ میں زیادہ اس کی تفصیل میں جاؤں. ارادہ تھا کہ کچھ علمی پہلو سے ان چیزوں کو کھولیں تاکہ وحدت کی بنیاد اساس سمجھ میں آئے, لیکن کافی وقت ہو چکا ہے تو میں صرف کچھ چیزوں کو سرسری آگے بیان کرتے ہوئے پھر اصلی کچھ اور باتیں جن کی طرف آنا ہے. امت بننے کے لیے چھ رکن چاہیے, چھ رکن. ایک ایمان. امت وجود میں آتی ہے ایمان سے, اللہ پر ایمان ہو. اس کے بعد اطاعت. کس کی اطاعت؟ اطیع اللہ واطیع رسولہ, اللہ کی اطاعت اور اس کے رہبر کی اطاعت. وہ رہبر جو اللہ نے بھیجا ہے امتوں کے درمیان, اس کی اطاعت. پھر اتحاد. اطاعت کرو ایک رسول کی, ایک رہبر کی, اور متحد ہو جاؤ. پھر جب متحد ہو جاؤ تو چوتھا رکن امت کا ہے ایک ہدف. ایک ہدف ہونا چاہیے, ایک ہدف, اور پھر اس ہدف کی طرف حرکت کرو. اور جب حرکت کرو تو ایک تعہد کے ساتھ حرکت کرو, عہد کے ساتھ حرکت کرو. یہ رکن امت ہے, اور اس میں سب سے ابتدائی مرحلے میں ایمان اور اطاعت کے بعد وحدت ہے, اتحاد ہے. اگر متحد نہ ہو سکے تو امت نہیں بن سکتی. امت بننے کے لیے متحد ہونا ہوگا. اب دیکھیں قرآن کیا بیان فرماتا ہے. یہ پوری داستان جو قرآن نے اتحاد کی اور امت کی بیان فرمائی ہے, یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 102 سے شروع ہوتی ہے, جس میں قرآن فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا, اے ایمان والو. مخاطب کس سے ہے؟ ایمان والوں سے. پہلا رکن امت ایمان ہے. ایمان لے آؤ. اب جب ایمان لے آئے ہو تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اتقوا اللہ, تقویٰ اختیار کرو, اپنی زندگیوں کو محفوظ بناؤ گناہوں سے, معصیت کاری سے, ہر خطر سے محفوظ بناؤ. پھر کیا کرو؟ اتقوا اللہ حقا تقاتہ ہی. پھر کیا کرو؟ اس طرح سے تقوی اختیار کرو جیسا حق بنتا ہے، اور اس وقت تک مرنا نہیں جب تک مسلمان نہ رہو۔ دیکھیں خطاب ایمان والوں سے ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے ایمان ہونے کے باوجود بھی انسان ایسی موت مر سکتا ہے کہ وہ مسلمان نہ ہو مرنے کے وقت۔ کیوں؟ اگر تقوی اختیار نہ کرے اور حق ادا نہ کرے اس چیز کا جس کا حق ادا کرنا ہے۔ میلاد رسول اللہ ہے، رسول اللہ کا حق کیسے ادا ہو؟ جو رسول اللہ کے ساتھ تھے انہوں نے حق ادا کیا، انہوں نے اپنی مال دے دیا، اپنی جانیں دے دی، بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں، حنین میں، ہر جنگوں میں ہر طرح سے رسول اللہ کی نصرت کی اور حق ادا کیا۔ لیکن آج 1400 سال کے بعد ہم رسول اللہ کا حق کیسے ادا کریں؟ قرآن کی دعوت ہے یہ کہ حق ادا کرو۔ کیسے ادا کریں؟ صرف قصیدہ پڑھ کر، نعت پڑھ کر، اشعار پڑھ کر، مدہو ہو کر؟ نہ، یہ تو ایک نذرانہ عقیدت ہے، یہ تو ایک اظہار ہے، ایک سمبولک ایکٹ ہے، ایک علامتی عمل ہے، اصل تو یہ نہیں ہے، اساس تو یہ نہیں ہے۔ حق ادا کرو رسول کا۔ کیسے حق ادا کرو؟ وَأَتَّصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔
ماشاءاللہ،
کیا کرو؟ وَأَتَّصِمُوا، تھام لو۔ کسے تھام لو؟ حبل اللہ کو، اللہ کی رسی کو۔ نہ اپنی رسیاں بناؤ اور پھر کہو ہم نے مل کر کے تھام لیا ہے، نہ اپنی پارٹیاں بناؤ، نہ اپنی تنظیمیں بناؤ، نہ اپنے گروہ بناؤ، نہ اپنے دھڑے بناؤ، اللہ کی رسی کو تھامو، وہ بھی مل کر تھامو۔ حبل اللہ، رسی یعنی سہارا، نجات کا سہارا۔ کون ہے نجات کا سہارا؟ قرآن نجات کا سہارا ہے، رسول اللہ کی سیرت، رسول اللہ کی ذات حبل اللہ ہے۔ رسول اللہ کی ذات کو اگر تھامنا ہے، حبل اللہ کو تھامنا ہے، کیسے تھامے؟ جمیعاً، مل کر۔ حبل اللہ ہے، نہ حبل الناس ہے، نہ حبل المومن ہے کہ مومن اپنی رسی بنا لے اور اسے تھام لے، نہ، اللہ نے جو حبل دیا ہے اسے تھامو اور تفرقہ نہ کرو۔ اب قرآن آ کر یہاں پر کیا کہتا ہے؟ کہ یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جب تمہارے درمیان عداوتیں تھیں، تم بربادی کی ہلاکت کے کنارے پر تھے، قریب تھا کہ تم ہلاک ہو جاتے، اور خدا نے کیا کیا؟ خدا نے ایک نعمت بھیجی تمہارے درمیان جس نے تمہیں ہلاکت سے بچایا۔ وہ نعمت کون تھی؟ وہ رسول اللہ کی ذات تھی۔ درود پڑے بہن، اب جب ایک ہو جاؤ تفرقہ نہ کرو۔ اب اگلی آیت کیا کہتی ہے؟ 104 نمبر، وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ عَلَى الْخَيْرِ۔ اب امت بنو۔ دیکھا کیسے قرآن بتا رہا ہے پروسیس امت بننے کا؟ ایمان، اطاعت، تقوی، پھر وحدت، وحدت کے بعد امت بنتی ہے۔ اب امت بن کر یدعون علی الخیر، خیر کی طرف دعوت دو۔ فَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرو. اگر فرقے کے اندر بٹے رہے اور پھر امر بالمعروف کیا, یہ قابل قبول نہیں ہے. متحد ہو کر کے یہ کام کرنا ہے. اتحاد ہے, اتفاق کی دعوت نہیں ہے. فرق ہے یہاں پر, اتحاد اور اتفاق میں فرق ہے. اتحاد متحد ہو جاؤ, یعنی اتحاد ضد اختلاف ہے. اختلافات کو برطرف کرو اور متحد ہو جاؤ. اتفاق یعنی اگری کرنا کسی چیز پر. یہی پر آ کر مشکل پیدا ہوتی جس کی وجہ سے وحدت نہیں ہوتی. شیعہ سمجھتا ہے کہ مجھے وحدت کے لیے سنی بننا پڑے گا, سنی سمجھتا ہے مجھے وحدت کے لیے شیعہ بننا ہوگا. مجھے ہاتھ باندھ کر کے نماز پڑھنی ہوگی یا ہاتھ کھول کر نماز پڑھنی ہوگی. یہ اتفاق ہے, اگریمنٹ ہے. اگر یہ ہو جائے بالحق تو خوب ہے, احسن. اگر سارے ایک ہی ہو جائے, ایک ہی مکتب ہو جائے. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو اتحاد کرو. اختلافات کو کی آگ نہ لگاؤ اختلافات سے, اختلاف کو برطرف کر دو, اسے ایک طرف کر دو. کیونکہ یہ اختلافات وہ ہے جنہیں دشمن استعمال کرے گا. اگر آپ نے اپنے اختلافات کو نمایاں کیا, دشمن اس سے سوء استفادہ کرے گا. امام نے بھی دعوت جو دی وہ اتحاد کی, اتفاق کی نہیں دی. کہ کوئی ایک مکتب دوسرے مکتب کو پوری طرح سے اپنا لے, نہ, یہ اتفاق ہے. اتفاق چاہے نہ ہو لیکن اتحاد ہو سکتا ہے. ہم اتفاقات کے پیچھے جاتے ہیں اور اتحاد کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. متحد نہیں ہو پاتے ہم, کیونکہ ہم چاہتے نہیں. یہ ساری چیزیں جو ہم کرتے ہیں شاید ہمیں چھوڑنا پڑے گی, کیونکہ ہمیں وحدت کرنا ہے. اب یہیں پر آج ہمارے اہل تسنن برادران بھی بیٹھے ہیں. یہاں مجھے تو نہیں پتا چلتا کون شیعہ ہے کون سنی ہے. اس میں اکثر کو نہیں پتا ہوگا کون شیعہ ہے کون سنی ہے. یہاں یہ اتحاد ہے کہ آپ نے اپنے اختلافات کو اس چار دیواری سے باہر رکھا, باہر رکھ کر یہاں آ گئے. اتفاق نہیں کیا آپ نے, جا کر کے اسی طرح سے نماز پڑھنی جیسے پڑھتے آئے ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے نا, جب ایک محفل میں ہو سکتا ہے تو سال کے 365 دن کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے نا, یہ مشکل نہیں ہے کام. یہ کر کے دکھایا آپ نے, اور کس نے کروایا؟ رسول اللہ کی ذات نے کیا یہ کام. رسول اللہ کے فضائل پڑھنے, تو یہ فضائل آپ کے سامنے عملی ہے. 1400 سال پہلے بھی رسول اللہ نے مدینے میں داخل ہونے سے پہلے, حکومت اسلامی کو نافذ کرنے سے پہلے, نماز طہارت سکھانے سے پہلے وہاں کے قبائل کو ایک کر دیا. پہلے متحد کیا پھر متفق کیا کہ تمہارا دین ایک ہے. اور آج بھی 1400 سال کے بعد بھی رسول اللہ کے نام پر چاہے چند گھنٹوں کے لیے کیوں نہ صحیح, مسلمان متحد ہو جاتا ہے. یہ کرم ہے رسول اللہ کی ذات کا, یہ اعجاز ہے رسالت مآب کی ذات اقدس کا جو خدا نے اس ہستی کو دیا. تفرقہ صدر اسلام سے تفرقہ ہے. تفرقہ بیکٹیریا کی طرح ہے, بیکٹیریا کی طرح. بیکٹیریا ہوتا ہے نا, بیکٹیریا کو آپ اس کے بیج نہیں ڈالتے, اس کے انڈے نہیں لاتے, آپ خود بخود پھیلتا ہے نا. شکم میں ایک بیکٹیریا ہو جائے تھوڑا سا, خود بخود بڑھتا جاتا ہے. اس حد تک کہ بڑھتا ہے, اگر علاج نہ کرے تو انسان ہلاک ہو جاتا ہے, موت ہو جاتی ہے اس کی. تفرقہ اسی طرح سے, تفرقہ بیکٹیریا کی طرح پھیلتا ہے، خود بخود پھیلتا ہے. صرف وہ پہلا بیکٹیریا لانے کی ضرورت ہے، صرف پہلا، اس کے بعد کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ یہ کام ہوتا ہے. میں اس کی ایک مثال دوں تاکہ بات سمجھ میں آئے، تاکہ یہ تفرقہ جو ہے یہ روشن ہو. اس سے پہلے میں نے کہا نا صدر اسلام سے تفرقہ ہے. رسول اللہ کی حیات میں، زندگی میں بھی تفرقہ تھا، لیکن اس نوعیت کا نہیں تھا جو بعد میں تھا. بین مسلمین تفرقہ ظاہری طور پر نہیں تھا، لیکن رسول اللہ کے بعد امت مسلمہ کے اندر تفرقہ پیدا ہوا، اور خاص کر کے امیر المومنین امام علی کے عصر میں سب سے زیادہ تفرقہ تھا. اور خود اپنے خطبے میں کہا، خطبہ نمبر 25 نجر بلاغہ میں، کہ تفرقہ، تمہارے اندر تفرقہ اس حد تک ہے، اس حد تک ہے کہ تم سے یہ حکومت چھین لی جائے گی. تفرقہ اگر امت مسلمہ کے درمیان ہو، مسلمان حاکم نہیں ہو سکتا، تو پھر حکومت کس کی ہوگی؟ کسی کی تو ہوگی نا، حکومت کے بنا تو معاشرہ نہیں چل سکتا، پھر حکومت طاغوت کی ہوگی. پہلا اثر تفرقے کا یہ ہے کہ تمہارا غلبہ نہیں ہوگا. اس کی زندہ جیتی جاتی مثال اگر آپ کو دیکھنا ہے تو اکثریت آپ پاکستان سے. کیا ہے پاکستان میں آج؟ تفرقہ، مسلمان متحد نہیں ہے. اس لیے غلبہ کس کا ہے؟ طاغوت کا غلبہ ہے. طاغوت جب آتا ہے بم سے حملہ کرتا ہے، طاغوت جب آتا ہے ڈرون لے کر آتا ہے، جس کی جو مرضی ہے پاکستان میں آ کر کر کے چلا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ حاکمیت مسلمان کی نہیں ہے، اسلام کی نہیں ہے. کس لیے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہی ہے، تفرقہ، جسے دشمن نے استعمال کیا اور اس ملت سے وہ گوہر اسلام چھین لیا جس کی آرزو اقبال نے کی تھی، تفرقے کی وجہ سے. یہ جن زندہ مثال ہے، یہ امیر المومنین نے جو بیان کیا اس کی عملی تفسیر دیکھنا ہے تو یہ پاکستان میں. کیسے شروع ہوا یہ تفرقہ؟ کہاں سے شروع ہوا؟ بہت آسانی سے شروع ہوتا ہے تفرقہ. ایک محفل میں شیطان بیٹھا ہوا تھا، لوگوں نے کہا یہ شیطان ہے نا، یہ تفرقہ کرتا ہے. آج بھی بہت سے مسلمانوں کی یہ فکر ہے، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں شیطان کرتا ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے، ہم تو سیدھے سادے بولے بالے سے، شیطان ہاتھ پکڑتا ہے سینما ہال میں لے جاتا ہے، شیطان میری آنکھیں کھول کر کے نامحرم کو دکھاتا ہے، سب کچھ شیطان کرتا ہے، ہم کچھ بھی نہیں کرتے. تو ہی لوگوں نے کہا کہ یہ شیطان ہے، یہ تم جو ہے تفرقہ پھیلاتے ہو. شیطان نے کہا میں کچھ بھی نہیں کرتا، میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی ثابت کرتا ہوں کہ میں کچھ نہیں کرتا. یہ سارے ایک مٹھائی کی حلوائی کی دکان پہ بیٹھے تھے. شیطان نے کہا دیکھو میں صرف اتنا سا کام کروں گا، باقی میں یہاں سے چلا جاؤں گا. اس نے جلیبی تھی اس کے اندر انگلی ڈالی اپنی، چاشنی کو انگلی پہ لگایا اور لگا کر کے دیوار پہ لگا دی، بس شیطان وہاں سے ہٹ گیا. تھوڑی دیر میں ایک مکھی آئی، مکھی آ کر کے چاشنی پر بیٹھی، مکھی کو دیکھ کر ایک چھپکلی تھی وہ مکھی کی طرف دوڑی، چھپکلی کو دوڑتے ہوئے دیکھ کر اس حلوائی کی بلی تھی وہ بلی چھپکلی کی طرف دوڑی. وہاں لوگ بیٹھے تھے، کسی کے پاس ایک کتا تھا، کتا جو ہے وہ بلی کی طرف جھپکا، جب بلی کی طرف جھپکا تو حلوائی کی ڈیگ جو تھی وہ پلٹ گئی، حلوائی نے لٹھ نکالی اٹھا کر کتے کے سر پہ ماری. اب کتے کا مالک اٹھا، اس نے حلوائی کو مارا، حلوائی کے جاننے والے آ گئے، پھر کتے کے مالک کے قبیلے والے آ گئے اور ایک بہت بڑا ہو گیا. اب شیطان نے کہا دیکھا میں نے کچھ کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا، صرف انگلی لگائی. یہی انگلیاں ممبروں سے لگائی جاتی ہے، یہی انگلی ممبر سے لگتی ہے، تھوڑی سی چاشنی کبھی علی کے فضائل میں، کبھی جناب سیدہ کے مصائب میں، تھوڑی سی چاشنی لگا دیتے ہیں دیوار پر، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ خودکش حملے، خون خرابہ، دونوں طرف سے ہوتے ہیں یہ کام، شیعہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے، سنی کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ ایسے جوہلا آتے ہیں جو صرف یہ چاشنی لگاتے ہیں، شیطان صرف یہی کام کرتا ہے، ان سے صرف انگلی لگاتا ہے، باقی تفرقہ بیکٹیریا کی طرح خود بخود پھیل جاتا ہے، پوری امت مسلمہ اس میں ملحوظ ہو جاتی ہے اور ہو گئی ہے۔ آج جن جن طریقے سے تفرقہ ہو رہا ہے ہم تصور نہیں کر سکتے، یہ شیطان نے جو بتایا نا، یہ اسی طرح سے ہوتا ہے۔ آج انٹرنیٹ پر، سوشل میڈیا پر کیا ہو رہا ہے؟ تفرقہ، واٹس ایپ کے گروہ، فیس بک، یہ سارے بنائے اسی لیے گئے کہ یہاں پر وہ انگلی لگا دے کوئی آ کر اور سارے شروع ہو جائے۔ ابھی اسی ہفتے میں ایک میسج چلا واٹس ایپ پر، ہفتہ تبرع انڈیا سے، انڈیا کے بھی ایک مدرسے سے جو اس وقت لکھنؤ میں بنائے، جو برطانیہ کے پیسوں سے بنائے، یہ میسج چلا کہ ہفتہ تبرع ہے اور اس ہفتے میں کیا کرنا ہے؟ ہر روز فلا مسلمانی شخصیتوں کے اوپر اتنی مرتبہ لعنت کرنی ہے۔ یہ وہی انگلی ہے جو شیطان نے لگائی۔ ایک طرف امام خمینی کا پیغام ہفتہ وحدت کا ہے، اسی وقت ہفتہ تبرع کا پیغام چلتا ہے۔ سوچ نہیں سکتا انسان کن طریقوں سے دشمن اس وقت تفرقہ پھیلانا چاہتا ہے۔ ٹیلی ویژن چینلز ایسے بنائے گئے ہیں جو نشر ہو رہے ہیں کئی زبانوں کے اندر، جن سے تفرقے کی آگ لگائی جاتی ہے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں، کیوں سمجھنا ہے ہمیں، کیوں تفرقہ شناس ہونا ہے؟ اس لیے تفرقہ شناس ہونا ہے، ایک بنیادی وجہ، کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ناگہانہ ہم بھی اسی تفرقے کو پھیلانے میں استعمال نہ ہو جائے۔ آج اپنی مجلسوں کو رونق دینے کے لیے، اپنی محفلوں کو رونق دینے کے لیے نصیریوں کو بلا کر کے شرک اور کفر کے پیغام دلوانا، شاعریاں کرانا، کیا ہوتا ہے اس سے؟ نصیریت کا پیغام جب ممبر سے پھیلایا جائے گا، ایک غیر شیعہ شیعہ کو کیا کہے گا؟ یہ تو کافر ہے۔ یہی سے تکفیریت وجود میں آتی ہے۔ کم از کم ہم کسی کو ناگہانہ ناخواستہ موقع نہ دے کہ ہمیں استعمال کریں۔ اسی لیے تفرقہ شناس ہونا بہت ضروری ہے، کہ انسان تفرقے کو پہچانے کہ تفرقہ کیا ہے، کہاں سے وجود میں آتا ہے، کون کر رہا ہے یہ۔ اس وقت برطانیہ کا ایک بہت بڑا بجٹ دشمن کا صرف اسی پر ہے کہ شیعہ سنی کے درمیان تفرقہ ہو، شیعہ شیعہ کے درمیان تفرقہ ہو، سنی سنی کے درمیان تفرقہ ہو، اور شیعہ سنی کے درمیان تفرقہ ہو۔ پیسہ لگایا جا رہا ہے اس وقت، کیوں کیوں چاہتے ہیں وہ تفرقہ کرنا؟ ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آیا، لیکن دشمن کو سمجھ میں آ گیا۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ عَلَى الْخَيْرِ، امت بن جاؤ، امت بن کے کیا کرو؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو، یعنی اسلامی اقدار کی طرف بلاؤ اور معاشرے سے منکرات کو دور کرو، یعنی ایسا نظام بناؤ جو الہی نظام ہو، ایک معاشرے میں الہی نظام ہو۔ اور یہ الہی نظام کون بنائے گا؟ امت بنائے گی، اور امت بننے کے لیے اتحاد چاہیے۔ دشمن نے یہ طے کر لیا ہے کہ مسلمان کو گروہ بننے دے، حزبے بنائے، لیکن امت نہ بنے۔ پہلے ملتوں میں تقسیم کیا، کوئی عرب ہے، کوئی عجم ہے، کوئی مصری ہے، کوئی افریقائی ہے، کوئی پاکستانی ہے، کوئی ہندی ہے، کوئی ملیشین ہے، یہ مسلمانوں کی شناخت ہے ملتوں میں، قوموں میں، پھر اس ملت کے اندر بھی آ کر کے قوموں میں تقسیم کیا، کوئی پنجابی ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی بلوچ ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، تقسیم در تقسیم، تاکہ یہ متحد نہ ہو سکے، کیونکہ اگر اتحاد ہو گیا تو یہ امت بن جائیں گے، اگر امت بن گئے تو نظام امامت و امت نافذ ہو جائے گا، نظام اسلامی آ جائے گا، حکومت اسلامی نافذ ہو جائے گی، اور حکومت اسلامی یعنی تاغوت کا خاتمہ۔ دشمن یہ نہیں چاہتا، اور دشمن کے لیے سب سے مؤثر حربہ جو ہے وہ تفرقہ ہے۔ اسی لیے اس ہفتہ وحدت کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ نہ صرف ہم چند جشن منا لے مل کر، بلکہ اس ہفتے میں ایسے برنامے ہونے چاہیے کہ ہم ایک پورا عملی منشور وحدت نکالے کہ ہمیں وحدت کے لیے سارا سال کیا کرنا ہے، ایسے عناصروں کو ڈھونڈے جو تفرقہ پھیلاتے ہیں اور ان کو دور کرے، براعت کرے، ان سے دوری اختیار کرے، سنی اعلان کرے کہ تکفیری مسلمان نہیں ہے، شیعہ اعلان کرے کہ نصیری مسلمان نہیں ہے، جب تک ان کو اپنی صفوں سے باہر نہیں نکالو گے کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا۔ عناصر جو تفرقہ پھیلاتے ہیں، جو وہ انگلی لگاتے، اگر انہی کو خیمے میں لے کر کے آ گئے اور وحدت کا نعرہ بلند کیا کہ ہم متحد ہو گئے، کیسے متحد ہو سکتے ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ کام کہ جو تفرقہ پھیلاتا ہے اسی کو آپ نے اپنی بزم میں بلا لیا ہے اور پھر آپ کہو کہ وحدت کا کام ہو رہا ہے؟ یہ غیر ممکنات میں سے ہے، یہ ہو نہیں سکتا، ان کو الگ کرنا ہے، ان کو جدا کرنا ہے۔ اسی لیے مقام معظم رہبری نے علل اعلان یہ کہا، علل اعلان، کہ جو اصحاب رسول، زوجہ رسول کی توہین کرے وہ سرے سے شیعہ نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ یہ رہبر تشیع کا پیغام ہے، رہبر امت مسلمہ کا پیغام ہے۔ علل اعلان کہا کہ امریکہ اور برطانیہ سے پھیلائی جانے والی شیعت جو ٹیلی ویژن چینلوں پر آ رہی ہے وہ شیعت کی اصلی شکل نہیں ہے، اس سے خبردار رہے، اس سے ہوشیار رہے۔ تفرقہ ہے اس میں، یہاں سے تفرقہ پھیل رہا ہے کئی طریقے۔ ابھی اتنی فرصت نہیں کہ پوری فہرست تھی کہ میں اس پر بیان فرماتا کہ کس طرح سے تفرقہ کرتے ہیں دشمن، اس کی بنیاد کہاں سے شروع ہوتی ہے، تفرقہ کرنے کے لیے کیسے اجتماع شناسی ہوتی ہے، فیس بک، سوشل میڈیا پر دشمن بیٹھ کر کے اجتماع شناسی کر رہا ہوتا ہے، سوشل انالیسس، کہ اس قوم کے افراد کی نقطۂ قوت کیا ہے، نقطۂ ضعف کیا ہے، ان کی کمزوریاں کہاں ہیں، ان کی اسٹرینتھ کہاں ہے، پھر اس کے مطابق پلاننگ بناتے ہیں۔ ایک وقت تھا، پہلے کا اس دور تھا، جب دشمن ہم سے وہ کراتا تھا جو وہ سوچتے تھے۔ اس نقطے پہ غور کریں، پہلے دشمن ہم سے وہ کام کراتا تھا جو وہ سوچتے تھے، جو وہ چاہتے تھے۔ آج ایسا نہیں ہے، آج دشمن ہم سے یہ نہیں کہتا یہ کرو اور ہم کرتے، نہ، آج دشمن ہم سے وہ، ہم وہ سوچتے ہیں جو دشمن چاہتا ہے کہ ہم سوچیں، ہم سوچتے وہ ہیں جو وہ سوچتے ہیں، پھر حتماً عمل بھی وہی کریں گے جو ہم سوچتے ہیں۔ ماحول بنایا جاتا ہے، ماحول اگر ایک آپ بنا دیں، مثال کے طور پہ یہاں پر ابھی آپ کوٹ، جیکٹ، سویٹر پہن کر آئیں، اگر یہاں پر ہم تیز ہیٹر آن کر دیں کیا کریں گے آپ؟ سب اپنے کوٹ، جیکٹ اتار دیں گے۔ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں اندر آنے والے سارے اپنے کوٹ اتار دیں، میں ایسا ماحول بنا دوں, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کہ کوٹ اتارے, ایسا ماحول بنا دوں کہ آپ خود بخود وہ کام کر لیں. یہ میڈیا, یہ چینل, یہ انٹرنیٹ, اس سے وہ ماحول بنتا ہے کہ آپ وہی سوچتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں, وہی سوچ رہے ہوتے ہیں آپ. آج ہم سب کی سوچ کیا ہے کہ ہماری اولادیں جو ہے کہاں پڑھیں, امریکہ میں جا کر کے پڑھیں. یہ سوچ ہے نا ہماری, کیسے بنی یہ سوچ؟ ایک ماحول سے یہ سوچ بنی. آج ہماری سوچ یہی ہے, روٹی کپڑا مکان مادیت. یہ سوچ کہاں سے بنی؟ یہ بنائی ماحول کے ذریعے بنائی گئی, تعلیمی اداروں نے, میڈیا نے, ہر چیز نے یہ سوچ ہماری بنائی ہے. یہ سوچ ہماری بن گئی ہے کہ شیعہ سنی ایک نہیں ہو سکتا. عجیب عجیب جوابات اس میں آتے ہیں کہ جی پہلے شیعوں کو ایک کر لو پھر شیعہ سنی ایک ہوں گے. جو متحد ہونے کے لیے تیار نہیں ہے وہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے, اسے ایک کرنے کی بات ہی نہ کرو. کیوں اس کو کیٹیگرائز کرتے ہو کہ یہ شیعہ ہے یہ سنی ہے؟ دین تو مسلمان کو دعوت دے رہا ہے, یا ایوہ الایمان کو کہہ رہا ہے, مومنین سے کہہ رہا ہے کہ ایک ہو جاؤ. دین یہ دعوت نہیں دے رہا کہ شیعہ ایک ہو جائے سنی ایک ہو جائے, نہ. جن کے پاس ایمان ہے, جن کے پاس اطاعت رسول اللہ ہے, وہ ایک ہو جائے. جن کے پاس ایمان ہی نہیں ہے, جن کا ایمان بکا ہوا ہے, جو صرف سیاسی مفادات کے لیے مسلمان بنے ہوئے, ان کی کیا بات کرتے ہو کہ وہ ایک نہیں ہو سکتے؟ نہ ہو. لیکن جن کا ایمان تازہ ہے, جن کی فطرتیں پاک ہیں, وہ متحد ہو سکتے ہیں. کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ نہیں ہو سکتے. اسی لیے اگر ایک منشور بنائے اور اس پر انسان کام کرے تو ایک ہو جاتا ہے. کئی نوعیت ہے تفرقوں کی. ایک تفرقہ ملتوں کے درمیان ہے, ایک تفرقہ قوموں کے درمیان ہے, ایک اور تفرقہ ہے جو اس عصر میں بہت اہمیت رکھتا ہے. ابھی برادر نے یہاں پر بڑی خوبصورت کلام بیان فرمایا, خاص کر آخر میں جو امیر المومنین کی منقبت پڑی. احسن, امیر المومنین کی شخصیت چاہے شیعہ ہو یا سنی ہو, سب کے لیے ایک مقام رکھتی ہے, ایک تقدس ہے. لیکن ایک فرزند علی بھی ہے جو اس عصر میں, اس دور میں, جس نے امت مسلمہ کو ایک جہد دی, ایک انقلاب اسلامی کو لا کر بتایا کہ امت مسلمہ بھی عزت اور غیرت کی زندگی جی سکتی ہے. لیکن دشمن نے کیا کیا؟ دشمن نے کیا کیا؟ دشمن نے تفرقہ ایجاد کیا. یہ نوع تفرقہ ہے کہ مسلمان کو انقلاب اسلامی سے دور کرے. یہ بھی ایک تفرقہ ہے کہ اس انقلاب اسلامی کی طرف نہ آئے. خود بڑے بڑے جو امریکہ کے ڈیفنس سیکرٹری ہیں, ان کے جملے ہیں پال وولفوویٹس کا, کہ اسلام کو خمینی سے پاک کرنا ہے, خمینی سے پاک کرنا ہے اسلام کو. وہ اسلام نہیں چاہیے جس میں خمینی ہو, یعنی انقلاب اسلامی, یعنی طاغوت کا خاتمہ, یعنی استکباریت کا خاتمہ, سرمایہ داری کا خاتمہ, یہ نہیں چاہیے. دور کیا, نہ صرف اہل تسنن کو دور کیا بلکہ شیعوں کو دور کیا انقلاب سے. کامیاب ہر بات آئی, کافی حد تک کامیاب ہوئے دور کرنے میں. وہی میں نے کہا نا, یہ جو چینل جو چل رہے ہیں اس وقت, یہ جو میڈیا پہ کام ہو رہا ہے, یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ شیعہ سنی کے درمیان تفرقہ ہو, نہ, یہ انقلاب سے بھی تفرقہ ہو, انقلاب مصطفی سے بھی تفرقہ ہو, دین مصطفی سے بھی تفرقہ ہو, نظام اسلامی سے بھی دوری ہو. انہی نوعیت تفرقہ کو پہچاننے کی ضرورت ہے, انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے. تفرقہ روشن ہونا چاہیے, جب تک تفرقہ روشن نہیں ہوگا متحد نہیں ہو سکتے. میں نے کہا نا, سطحی وحدت نہ ہو, اجباری وحدت نہ ہو, سیاسی وحدت نہ ہو, جمہوری وحدیت وحدت نہ ہو، پارٹیوں کی الیکشنوں کی انتخابات کی وحدت نہ ہو، وحدت اساس دین بنے، ہمارے دین کی بنیاد وحدت ہو، ہمارا ایمان ہو کہ مسلمان ایک ہونا چاہیے، یہ وحدت ہے جس کی طرف دعوت قرآن نے دی ہے اور امام رحمت اللہ علیہ نے دی ہے. اور اسی لیے امام نے اس ہفتے کو چنا، کیونکہ اس کا تعلق رسالت مآب کی ذات اقدس سے ہے. رسول اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے امت مسلمہ کو ایک کیا، لیکن اس ذات کی طرف آنے کی ضرورت ہے. اب یہاں پر کیونکہ میلاد بھی ہے، میں چاہتا تھا ان دو موضوعوں کو یہاں پر خلاصتاً لیا جائے، ایک وحدت اور ایک خود رسالت مآب کی سیرت اور ذات کے حوالے سے. قرآن کیا فرماتا ہے؟ اطیع اللہ و اطیع رسول و اولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی. عزیز من، شیعہ سنی اولی الامر کے مسئلے میں الجھ گیا کہ اولی الامر کون ہونا چاہیے، اللہ کی طرف سے ہونا چاہیے یا عوام کی طرف سے چننا چاہیے. اولی الامر کی اطاعت تو بعد میں آتی ہے، پہلے رسول اللہ کی اطاعت ہے. رسول اللہ کی اطاعت تو کر لے، پھر خود بخود سمجھ میں آ جائے گا اولی الامر کون ہے. رسول اللہ کی اطاعت سے دوری ہے، ہم الجھے ہوئے ہیں اولی الامر میں. جی اولی الامر کی اطاعت کرے. اطاعت کیا؟ اطاعت کہتے کسے؟ اطاعت یعنی جس کے مطیع ہو، وہ جو کہے وہ کرو، وہ جو نہ کہے وہ نہ کرو، وہ کام کرو جس سے وہ راضی ہو اور وہ کام نہ کرو جس سے وہ ناراض ہو. یہ اطاعت ہے. لیکن قرآن اطاعت تک نہیں رکتا، قرآن اس سے آگے لے جاتا ہے بات کو، کہتا ہے صرف اطاعت کافی نہیں ہے، اسوہ بناؤ. اسوہ لقد کان لکم رسول اللہ فی اسوہ الحسنہ، ہم نے رسول اللہ کو کیا بنایا؟ اسوہ بنایا. اسوہ یعنی جیسے رسول ہو ویسے بنو، جیسے رسول کا کردار ہے ویسا بنو، اسوائیت ہونی چاہیے. یہ ہے واعتصموا بحبل اللہ، یہ جو تمسک کرنا ہے حبل اللہ سے، رسول اللہ سے، یہ ہے کہ اطاعت اور سیرت، ان چیزوں کو کھول کر کے پکڑنا ہے اس حبل اللہ کو، نہ کہ دور کا فاصلہ رکھنا ہے. آج ہم رسول اللہ کی سیرت نہیں اپناتے، آتے نہیں یہ سیرت کے قریب. کیوں؟ کیا وجہ؟ یہ راستہ بند ہو گیا کیا؟ نہیں بنتا، رسول اللہ کا حق یہ نہیں بنتا. صرف یہی حق ہے رسول اللہ کے ہم چند گھنٹے جمع ہو جائیں، کچھ اپنے خیالات کو پیش کریں. ہم اپنے خیالات پیش کرتے ہیں نا محفلوں میں، بزموں میں. کیا رسول اللہ کا یہ حق نہیں بنتا کہ رسول اللہ کے سیرت کو پیش کیا جائے؟ اتنا بھی حق نہیں رسول اللہ کا کہ جشن میلاد نبوی میں رسول اللہ کی سیرت کو بیان کیا جائے؟ بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ بنتا ہے نا، حق ہی ہے. وہ سیرت جسے قرآن نے پیش کیا. دیکھیں ہم رسول اللہ کے لیے کیا پیش کرتے ہیں اور اللہ نے رسول اللہ کے لیے کیا پیش کیا. یا ایوہ المزمل، اے اللہ کے رسول، اے مزمل، تھوڑا ٹہر جاؤ، تھوڑا آرام بھی کر لو، دن رات عوام کی، قوم کی خدمت میں گزارتے ہو. دیکھیں رسول اللہ کی کیا سیرت قرآن پیش کر رہا ہے اور ہم کیا پیش کر رہے ہیں. ہم تو اپنے خیالات پیش کر رہے ہیں، کیوں نہیں وہ پیش کرتے جو قرآن نے پیش کیا ہے کہ رسول کی سیرت کیا ہے. کیا قرآن نے پیش کیا؟ یا ایوہ المومنین، اے مومنین، جب تمہارا رسول تمہیں دعوت دے اس چیز کی طرف جس میں تمہاری حیات ہے اسے جواب دو. رسول تو حیات کی طرف جواب دے رہا ہے, بلا رہے ہمیں حیات طیبہ کی طرف. کیوں یہ چیزیں بیان نہیں ہوتی, یہ روشن نہیں ہوتی, یہ سیرت کے پہلو کیوں نہیں ہوتے؟ ہم محبت تو کرتے ہیں رسول اللہ سے, مشکل کہاں ہے؟ محبت تو کرتے ہیں ہم رسول اللہ سے, لیکن محبت سے آگے نہیں بڑھتے. اور ہم محبت جو کرتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا عمل ہے, یہ بھی ایک اجتباع ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں, اگر میں نہیں چاہوں تو نہیں کروں, میں چاہوں تو میں محبت کرتا ہوں. یہ غلط ہے سوچ. نہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے. میگنیٹ دیکھا ہے نا, میگنیٹ, میگنیٹس. ایک میگنیٹ کو آپ رکھیں اور اس کے سامنے لوہے کی کیل رکھیں یا لوہے کا ایک ٹکڑا رکھیں, کیا ہوگا اس لوہے کے ٹکڑے کو؟ میگنیٹ کی طرف کھینچتا ہوا چلا جائے گا. اب یہاں مجھے بتائے کمال کس میں ہے, لوہے میں ہے یا میگنیٹ میں ہے؟ میگنیٹ میں ہے نا کمال. کمال اس میگنیٹ میں ہے, لوہے میں نہیں ہے جو کھینچ کر کے چلا گیا. ہم سمجھتے ہم نے مد کی رسول اللہ کی, محبت کی, یہ ہمارا کمال ہے. یہ ہمارا کمال نہیں ہے, یہ رسول اللہ کی ذات میں کمال ہے. لیکن جب یہ ذات کھینچتی ہے, لیکن جب یہ میگنیٹ کھینچتا ہے لوہے کو, تو کیا ہوتا ہے؟ ایک وقت آتا ہے جب میگنیٹ سے لوہا تمسک کر لیتا ہے, چپک جاتا ہے اس سے. اب اس لوہے کے اوپر کوئی اور لوہا لے آئے نزدیک, وہ بھی چپک جائے گا. یعنی اب اس لوہے کے اندر بھی کھینچنے کی طاقت صفات آ گئی ہے اس کے اندر بھی. یعنی میگنیٹ نے اپنے کمال کو منتقل کر دیا اس لوہے کے اندر. اب دیکھیں رسول اللہ اگر ہمیں کھینچ رہے ہیں اپنی طرف, تو رسول اللہ کا کمال بھی ہمارے اندر منتقل ہونا چاہیے. ہمیں بھی رحمت للعالمین کی طرح کم از کم اپنے معاشرے میں رحمت کا مظہر ہونا چاہیے, ہونا چاہیے نا. کشش تو وہاں ہے, ہم محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں, کشش وہاں ہے. اگر کھینچ لیا اس کشش نے تو وہ صفات بھی منتقل ہو جائے گی. اللہ نے رسول کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے, ہادی بنا کر کے بھیجا ہے, اور ہمیں ہدایت کی طرف جانا ہے. محبت سے آگے معرفت ہے, معرفت ہی ہے جو انسان کے اندر جس کی وہ معرفت رکھتا ہے وہ کمال اس میں منتقل کر دیتی ہے, اسی کے اندر وہ صفات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب میں صرف ایک وقت نہیں, ایک آخری نقطہ صرف بیان کروں تاکہ بات تھوڑی سی کھلے. رسول اللہ کی ولادت جب ہوئی, چاہے 12 ربیع الاول کہیں یا 17 ربیع کہیں, جو بھی دن ہو, جب رسول اللہ کی ولادت ہوئی اس دن کچھ معجزات ہوئے, کچھ معجزات ہوئے. اب ان معجزات کی اگر فہرست بنائے تو ایک بڑی عجیب و غریب چیز سامنے آتی ہے. سب سے پہلے جو واقعہ ہوا رسول اللہ کی ولادت کے وقت, وہ قیصر و کسرا کے جو ایوان تھے, محل تھے, اس کے مینارے گر گئے. اب قیصر یعنی روم کی حکومت اور کسرا ایران کی حکومت, دو بڑے سپر پاور اس وقت, دو بڑی طاقتیں, ایک روم اور ایک فارس ایران. ان دونوں کے جو بادشاہ تھے ان کے محلوں کے مینارے گر گئے نیچے. ایران میں زرتشت تھے, آگ پرست لوگ تھے. اصفہان کے قریب ان کا ایک مندر تھا جہاں پر کئی 1400 سال سے آگ جل رہی تھی جو کبھی بجھی نہیں تھی. رسول اللہ کی ولادت کے وقت یہ آگ بجھ گئی. پھر ایک معجزہ کیا ہوا کہ ایک دریا تھی, وہ دریا تھی جہاں پر بادشاہ, وہی کسر و کیسر کسرا کے بادشاہ وہاں پر عیاشی کے لیے آیا کرتے تھے. یہ دریا خشک ہو گئی. ایک معجزہ اور کہ کعبے کے اندر بت گر گئے. اب ان چاروں معجزات میں کون سی چیز ہے جو مشترکہ ہے, کامن ہے؟ کیا ہے کامن؟ کہ رسول اللہ کی ولادت سے سب سے پہلا پیغام کنہیں پہنچ رہا ہے؟ تاغوت کو پہنچ رہا ہے, ظالمین کو پہنچ رہا ہے, کہ ظالمین کو شکست دینے والا آ گیا ہے. غور کریں اس نقطے پر. مکہ میں تو رسول اللہ کی ولادت ہوتی ہے, چلے آپ کہہ سکتے ہیں مکہ کے اندر کیونکہ ولادت ہوئی کرامت تھی, اس کرامت کی وجہ سے بت گر گئے. لیکن یہ کئی ہزار کلومیٹر دور, کئی ہزار کلومیٹر روم میں, ایران میں, یہاں پر یہ کیوں ہوا؟ کیا پیغام خدا ہمیں دے رہا ہے یہاں پر کہ رسول اللہ کی ولادت مکے میں ہوتی ہے, کئی ہزار کلومیٹر دور تاغوت کے ایوان کا منارہ گر جاتا ہے, تو کئی ہزار سال کے بعد بھی یہی ہونا چاہیے روز ولادت رسول اللہ. روز ولادت رسول اللہ, ہفتہ ولادت رسول اللہ کے اندر تاغوت کا دل لرزنا چاہیے. لیکن یہ نہیں ہو رہا, یہ نہیں ہو رہا. تاغوت کہتا ہے مست رہو, جھومتے رہو. یہ نہیں ہو رہا نا, ہونا یہی چاہیے. جب رسول اللہ کی ولادت ہوتی ہے تاغوت ہل جاتا ہے. تو آج بھی رسول اللہ کی ولادت کے دن تاغوت کو ہلنا چاہیے. لیکن کیسے ہلے گا تاغوت جب مسلمان خود تاغوت کے غلبے میں ہے؟ مسلمان نے تاغوتی نظام کو قبول کر لیا ہے. مسلمان کے ساتھ متحد ہونے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن مغربی ڈیموکریسی کے ساتھ اتفاق کرنے کے لیے تیار ہے, ان پارٹیوں کے ساتھ ملنے کے لیے تیار ہے. شیعہ سنی جو ایک رسول کو مانتے ہیں, جو ایک قرآن کو مانتے ہیں, جن کا خدا ایک ہے, جو علی کو مانتے ہیں, جو صحابہ کو مانتے ہیں, سب کو مانتے ہیں, وہ ایک ہونے کو تیار نہیں ہے, لیکن ڈرامے بازوں کے ساتھ ہونے کو تیار ہے. وہاں متفق ہونے کو تیار ہے, اتحاد تو دور ہے, اتفاق کرنے کو تیار ہے. تو کیسے تاغوت کے ایوان ہلیں گے روز ولادت رسول اللہ؟ کیسے ہوگا؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ کیونکہ ہمیں معرفت نہیں ہے رسول اللہ کی, سیرت سے دوری ہے ہماری. دیکھیں رسول اللہ کی جب ولادت ہوئی, ایک اور نقطہ ہے, رسول اللہ کے والد نہیں تھے باحیات. خدا نے یہ نہیں کیا کہ ولادت کے بعد رسول اللہ کو یتیم کیا. قبل اس ولادت رسول اللہ یتیم ہے. قبل اس ولادت جو یتیم ہے, اس یتیم نے ایسا انقلاب برپا کیا کہ آج دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائے آپ کو رسول اللہ کے ماننے والے ملیں گے. ایک یتیم سے جب خدا سارے دنیا کے اندر اپنے دین کو پھیلا سکتا ہے, ایک یتیم کے ہاتھوں 40 سالوں کے اندر کس کیسر اور کسرا کی حکومتوں کو نابود کر سکتا ہے, تو آج 1 بلین سے زیادہ مسلمان آج کے تاغوت کو کیوں نابود نہیں کر سکتے؟ خدا نے ایک یتیم سے کام کرا لیا. لیکن ہم جن کے پاس دین ہے, ایمان ہے, سب کچھ ہے, یہ کام نہیں کر پاتے. کیوں؟ کیونکہ سیرت رسول اللہ سے دور ہے, معرفت رسول اللہ نہیں ہے ہمارے پاس. اصل مشکل یہی ہے. کیسے کیا رسول اللہ نے یہ کام؟ کیسے کیا؟ ایک علم سے کیا, جو وحی کے ذریعے آیا. رسول اللہ کے پاس علم آیا, معرفت الہی آئی وحی کے ذریعے, اور رسول اللہ نے اسے منتقل کر دیا اپنی امت میں. اور دوسرا درد کے ذریعے, عقل میں علم آیا, قلب میں درد پیدا ہوا. درد مند یہ کام کر سکتا ہے. کیوں قرآن کہتا ہے رسول رک جاؤ؟ قرآن مسلمانوں سے کہتا ہے مسلمانوں کچھ وقت رسول اللہ کو بھی دے دو, ہر وقت نہ پہنچ جایا کرو, کچھ وقت دے دو ان کو بھی. رسول اللہ کسی کو نہ نہیں بولتے. ایک درد مند انسان ہے جو ہمیشہ میدان میں ہوتا ہے. یہ درد ہے رسول اللہ کا جس نے امت مسلمہ کو تشخیص دے دیا 10 سالوں کے اندر مدینے میں. آج ہمارے اندر درد نہیں ہے, بے درد ہو گئے ہم, کسی چیز کا درد نہیں ہے ہمارے اندر کہ ملتوں کو کیا کرنا ہے, امت مسلمہ کی کیا پریشانیاں ہیں, کیا ظلم ہو رہا ہے امت مسلمہ کے اوپر, اس کا کوئی درد نہیں ہے ہمارے اندر. رسول اللہ سے اگر کچھ لینا ہے, کچھ نہیں, اگر کچھ اور نہیں لے سکتے تو صرف درد رسول لے لے. صرف درد رسول بھی اگر مل جائے نا, یہ ہماری تقدیروں کو بدل سکتا ہے. اگر رسول اللہ سے صرف درد لے لے, کہ درد کیا تھا رسول اللہ کا؟ آج بھی رسول اللہ کا درد یہی ہے جو اقبال نے بھی بیان فرمایا اپنے ایک نورانی کلام میں. میں کافی تھا اقبال کے کلام لیکن فرصت نہیں ہے. شکایت کی رسول اللہ سے, اے باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا, اے صبح کی چلنے والی ٹھنڈی ہوا جا مدینے جا کملی والے سے میرا پیغام دے. قبضے سے امت بیچاری کے دی بھی گیا دنیا بھی گئی, دونوں چلی گئی ہے. نہ دنیا میں ہمارا غلبہ ہے نہ دین کا غلبہ ہے, دونوں چلا گیا. یہ موج پریشان خطر کو پیغام لہس لب ساحل نے دیا, ہے دور وصال بحر ہبی تو دریا میں گھبرا بھی گئی. یہ موج دریا کی, یہ موج بحر کی, اس دریا میں اٹھنے والی چھوٹی سی موج کو پیغام دیتی ہے, تو ابھی سے گھبرا کر کے ٹھنڈی ہو گئی, تجھے تو آگے جانا ہے, سمندر سے ملنا ہے. دیکھیں رسول اللہ جنگ خندق میں جب پتھر نہیں ٹوٹتا ہے, لوگ آتے رسول اللہ پتھر نہیں ٹوٹ رہا ہے, پتھر نہیں نکل رہا باہر, کیا کریں, بھوکے ہیں, کھانا بھی نہیں ہے, پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے. رسول اللہ کلہاڑی لیتے ہیں ہاتھ میں, ایک ضرب لگاتے ہیں کہتے یہ فتح ایران, دوسری ضرب لگاتے ہیں کہتے یہ فتح روم. ہنسنے لگے کچھ لوگ وہاں, رسول اللہ پیٹ میں کھانا نہیں ہے, ایک پتھر ٹوٹ نہیں رہا, آپ ایران کی فتح کی بات کرتے ہو, روم کی فتح کی بات کرتے ہو. لیکن دیکھا ہوا یا نہیں ہوا یہ کام؟ جب یہ دریا کی چھوٹی سی موج سمندر سے مل جائے, تڑپ تڑپ کر وہاں تک پہنچ جائے, تو وہاں اضطراب پیدا ہوتا ہے, وہاں غلبہ ہوتا ہے. عزت ہے محبت کی قائم, اے قیس حجاب محمل سے, محمل جو گئی عزت بھی گئی, غیرت بھی گئی, لیلا بھی گئی. یہ محمل ہے, یہ وحدت محمل ہے. اگر وحدت چلی گئی مسلمانوں کی عزت بھی چلی جائے گی, غیرت بھی چلی جائے گی, دین بھی چلا جائے گا. اسے بچانا ہے, اسے, اور درد مند انسان اسے بچاتا ہے. ایک فارسی کا مختصر سا کلام ہے, بس یہیں پر میں تمام کرتا ہوں کہ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. اقبال ایک نعمت ہے پاکستانی ملت کے لیے, اردو زبان والی ملت کے لیے, لیکن اقبال کو مخاطب نہیں ملے اس لیے فارسی میں کلام کیا. آج بھی جو ہمارے قوم کے پاس نعمتیں موجود ہیں, بالخصوص استاد محترم جیسی شخصیت, کہیں یہ نہ ہو کہ ہم قدردان نہ ہوں اور یہ بھی اپنے مخاطب بدل دیں. اقبال بہت بڑی نعمت ہے. اقبال نے جو فکر دی امت مسلمہ کو, درد مند ہے اقبال, اور اقبال نے وہی درد بیان کیا جو رسول اللہ کا درد تھا. یہ میں اس لیے بیان فرما رہا ہوں کہ اگر رسول اللہ سے متمسک ہو گئے تو کیا ملے گا ہمیں وہ دیکھیں جو اقبال کو ملا. کیا ملا؟ یہ فارسی کی نظم ہے. باز خونم کس سے پارینیات، تازے سازم داغ سینات، سناتا ہوں داستان قدیمی، یعنی رسول اللہ کی داستان، وہ قدیمی داستان سناتا ہوں تاکہ گرم ہو جائے پھر ایک بار زخم قدیمی، تمہارے زخموں کو دوبارہ گرم کر دوں میں. اگر اقبال کو بلائیں آپ میلاد میں تو اقبال یہ پڑھیں گے. اگر اقبال امت مسلمہ کے زخموں کو زندہ کریں، اپنے زخموں کو زندہ کرو، اس دن رسول اللہ سے عہد کرو کہ رسول اللہ آپ کی ولادت کے دن تاغوت کے ایوان کے اندر ہلچل پیدا ہوتی ہے تو میرا کردار کیا ہونا چاہیے. پھر از پائے قوم زی خود نہ محرمی، خاستم از حق حیات محکمی. وہ قوم جو خود جدا ہو چکی ہو اپنی ذات سے، وہ قوم جو اپنی ذات سے جدا ہو چکی ہے، جو اپنی ہویت اپنی ماہیت اپنی تشخص سے جدا ہو چکی ہے، جس کو پتا نہیں اسے کیا بننا ہے اور وہ کیا بن رہی ہے. خدا سے، اقبال کہتے ہیں خدا سے طلب کرتا ہوں، خاستم از حق حیات محکمی، میری دعا ہے خدا سے کہ خدا اس قوم کو وہ محکم حیات دے. یہ کون سی لچکدار زندگی میں جی رہے، کبھی کس کے پیچھے، کبھی چراگاہوں کے پیچھے لگے ہوئے. در سکوت نیم شب نالن بدم، رات کی تنہائی میں میں نے نالے کیے. دیکھیں اقبال نے رسول اللہ سے کیا لیا، کیوں اقبال شکایت کرتے رسول اللہ سے کہ اے باد صبا چاہ کہیو یہ پیغام میرا کملی والے سے. کیوں یہ لیا اقبال نے رسول اللہ سے؟ در سکوت نیم شب نالن بدن، عالم اندر خواب و من گریان بدم. سارا عالم سو رہا تھا، کمبلوں کے نیچے تھا، لحافوں کے نیچے تھا، ہیٹر چل رہے تھے، کولر چل رہے تھے، لیکن اقبال کہتے میں رات کی تنہائی میں گریا کر رہا تھا. یہی پیغام قرآن نے بھی رسول اللہ کو دیا، رسول تھوڑا سا رات میں آرام کرے، یہی پیغام تھا. جانم از صبر و سکون محروم بود، میری جان کے اندر صبر و سکون ختم ہو چکا تھا، ذرا سا بھی صبر و سکون نہیں تھا میری حیات کے اندر، میری ذات میں بے چینی تھی میری ذات میں. درد من یا حیو یا قیوم بود، میرا درد کیا تھا؟ یا حیو یا قیوم، قیوم یعنی جو قائم ہے ہمیشہ، جس سے ہر چیز قائم ہے، یعنی یہ امت مسلمہ کا نظام میرا درد تھا کہ کون سے نظام کے سائے میں یہ زندگی گزار رہی ہے. آرزو آرزوئی داشتم خون کردمش، میری جتنی دنیاوی آرزوئیں تھی سب میں نے خون کر دی، ختم کر دی سب. تازے راہ دیدے بیرون کردمش، ان کو میں نے اپنی آنکھوں سے اشک بنا کر نکال دیا، میرے دل میں کوئی آرزو نہیں تھی. سوکھ تن چن لالے پیغم تک اجا، اب اقبال کہتے خدا کی بارگاہ میں، رسول کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ وہ جوان کہاں ہے جو اپنے آپ کو جلائے. اسحر دریوز شبنم تک اجا، وہ جوان لالے، وہ پھول، وہ جوان کہاں ہے، وہ جوان جس کے اوپر اللہ کی رحمت شبنم کی طرح رات میں اوس کی طرح آ کر کے گرے، وہ کہاں ہے وہ جوان. عزیزن اس یوم ولادت رسول اللہ میں رسول اللہ وہی ڈھونڈ رہے ہیں جو اقبال اپنے عصر میں ڈھونڈ رہے ہیں. کون ہے یہ جوان؟ اشک خود بر کھیش میرزم جو شم، جو ایک شمع کی طرح، ایک شمع کی طرح کیا کرتے ہیں، ساری رات پگھلتے رہتے اپنے اشک میں. وہ جوان کہاں ہے جو ایک شمع کی طرح پگھلے. با شب یلدا در آویزام جو شم، جو طولانی شب یلدا یعنی سب سے بڑی رات، 21 دسمبر کی رات، وہ طولانی شب، چاہے کتنی بھی بڑی شب کیوں نہ ہو، وہ ساری رات ایک شمع کی طرح جلتے رہتے. وہ جوان کہاں ہے؟ جلوے را افزودم و خود خواستم، دیگرن را محفل آراستم. عجب ہے، اقبال کہتے ہیں وہ جوان کہاں ہے شمع کی طرح جو خود کو ساری رات جلا کر کے ختم کر دے تاکہ محفل پر نور ہو جائے. کیا رسول اللہ کی ذات یہی نہیں تھی کہ اپنے آپ کو جلا کر کے امت کو بنا دیا؟ دیکھیں اقبال نے لے لیا رسول اللہ سے جو لینا تھا، سات وادیاں عطار طے کر گیا. ہم وہی کوچے میں کھڑے ہیں ابھی، ہم صرف کوچے سے کھڑے رہ کر نعرہ لگا رہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، جو دیواروں سے ٹکرا کے آواز صرف گونجتی تو ہے لیکن وہ درد نہیں پیدا کرتی. وہ درد جو اقبال کو دیا رسول اللہ نے، وہ درد جو خمینی کو دیا، وہ درد نہیں ہے. ایک نفس، بس آخری جملہ، ایک نفس. دیکھیں اقبال کہتے ہیں میں کہاں تک پہنچ گیا، ایک نفس فرصت زی سوزے سینے نیست، ایک لمحے کی فرصت میرے قبل میں نہیں، قلب میں نہیں ہے، ایک لمحہ جو میں آرام سے بیٹھ جاؤں. ہفتے ام شرمندہ آدینے نیز، حتیٰ کہ ہفتے کا دن، جمعہ کا دن جو چھٹی کا دن ہوتا ہے نا، کیا کرتے جمعہ کے دن؟ ہم سوتے ہیں نا جمعہ کے دن، کہتے ہیں آج ویکینڈ ہے، آج سونے کا دن ہے. اقبال کہتے ہیں میں نے جمعہ کو بھی شرمندہ کر دیا. ہفتے ان شرمندہ آدینے نیز، جمعہ کا دن بھی شرمندہ ہو گیا اقبال سے کہ اسے تو جمعہ کے دن بھی چین نہیں ہے. دیکھیں سیرت رسول اللہ سے کیا ملتا ہے. آیا ہم نے یہ لیا، وہ درد ہمارے اندر منتقل ہوا جو رسول اللہ کا درد تھا، وہ درد ملا؟ کیوں امیر المومنین اتنا گریہ کرتے تھے رسول اللہ کے جانے کے بعد؟ وہ خلا جو محسوس ہوتی تھی کہ جو درد منتقل کرنے والا چلا گیا، یہ درد رسول تھا. دیکھیں درد رسول مکے میں بیٹھنے نہیں دیا، طائف چلے گئے، طائف میں پتھر کھائے، پھر آئے، پھر مکہ چلے گئے، مدینے چلے گئے، بیٹھے نہیں رسول اللہ کہیں بھی. پوچھتے ہو کیوں امام حسین چلے گئے کربلا؟ رسول اللہ سے پہلے پوچھو، حسین سے پوچھنے سے پہلے نانا رسول سے پوچھو کہ کیوں نہیں چین سے بیٹھے. سب کچھ تو دے رہے تھے، قریش قبیلے کی سرداری دے رہے تھے، سونا چاندی مال دولت عورت سب کچھ دینے کو تیار تھے، لیکن رسول کو چین نہیں تھا. ہم تو چند نوکریوں کے لیے، چند لکموں کے لیے ہم نے سب کچھ دے دیا ہے، ہم لکمے کھا کر کے چین سے بیٹھ جاتے. رسول اللہ کو چاند سورج مل جاتا، کہتے میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو، ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو، تب بھی میں چین سے نہیں بیٹھوں گا اور یہی کہوں گا لا الہ الا اللہ، صرف خدا. کوئی تمہارا نظام، کوئی تمہارا سسٹم، کوئی تمہارے بت، کوئی چیز قبول نہیں. یہ وہ درد ہے جو منتقل ہونا چاہیے ہمارے اندر، یہ وہ درد ہے. یہ رسول اللہ سے لے تو حق ادا ہوگا رسول کا. قرآن نے بار بار کہا ہے جو کام کرو اس کا حق ادا کرو، جہاد کرو اس کا حق ادا کرو، نماز پڑھو صلات کرو اس کا حق ادا کرو. اگر رسول اللہ سے محبت کرتے ہو تو حق ادا کرو رسول اللہ کی محبت کا. اگر یہ نہیں کیا تو پھر یہ محبت نہیں، یہ ملنگیت ہے جس کے اندر معرفت نہیں ہے، جس میں اندر صرف شور شرابہ ہے. اس حق کو ادا کرو. اقبال کی شاعری دیکھیں کیا ہے، یہ شاعری نہیں، اقبال کہتے مجھے شاعر نہیں کہنا، یہ فکر ہے جو اقبال نے دی. یہ کہاں سے لی؟ ہر جگہ رسول اللہ کی طرف ہی رجوع کیا کہ رسول سے لیا. امت مصطفی عزیز من، بس وقت زیادہ ہو چکا ہے، میں آپ کی زحمت تمام کروں. یہ ہفتہ وحدت ہے، وحدت کے لیے برنامہ سازی کریں تاکہ سال بھر وحدت ہو اور نقطۂ وحدت رسول اللہ کی ذات، رسول اللہ کی سیرت کو بنائے. جو رسول اللہ کی سیرت میں تھا اسے شیعہ سنی دونوں قبول کر لیں، دیکھیں اتحاد بھی ہوگا اور اتفاق بھی ہو جائے گا، دونوں ہو جائے گا اگر قبول کیا اسے. ہونے چاہیے، یہ پروگرام نہیں کرتے ہم، سیرت نبوی کے اوپر پروگرام ہونے چاہیے کہ رسول اللہ کی سیرت کو پیش کیا جائے، سیرت کے مختلف پہلوؤں کو پیش کیا جائے. ان چیزوں کی اشد ضرورت ہے. اسی لیے جو بیان بھی فرمایا برادر نے کہ بعثت ٹی وی چینل، اس کا ہدف یہی ہے کہ اس ان دین کے مخفی پنہان مطالب کو پیش کیا جائے جو پنہان ہے آج امت سے. معرفت رسول اللہ ہو، سیرت رسول اللہ ہو، سیرت نبوی، سیرت اہل بیت، معرفت قرآن، وقت دیں. ہم دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں دیتے، رسول اللہ دین کے کام کے لیے دن رات لگے رہتے ہیں. ہمیں صرف وہ دین سیکھنا ہے، اس کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس. یہ زندگی چھوٹی سی زندگی ہے، بہت جلدی چلی جائے گی، یہ کس وقت ختم ہو جائے گی نہیں پتا ہمیں، فرصت کم ہے. اور یہ توفیق دی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ کی مناسبت سے، یہ رحمت العالمین کا رحمت ہے یہ کہ ان کے نام کے صدقے میں اتنے افراد جمع ہو جاتے ہیں اور بیٹھ کر کے ذکر رسول کو سنتے ہیں. یہ بہت یہ کرم ہے رسول اللہ کی ذات کا، جو رسول اللہ نے کاوشیں کی، محنتیں کی، اس کا اجر آج تک خدا رسول اللہ کو دے رہا ہے کہ آج بھی رسالت ماب کے نام پر کئی ملین افراد ساری دنیا میں جمع ہوتے ہیں ذکر رسول کے لیے. دعا کرتے ہیں پروردگار امت مسلمہ کے اندر وحدت پیدا کر، ہمارے دلوں کے اندر سے کینہ، بغض، کینہ توشی جو بھی اپنے درمیان بین مسلمین، ان سب کو دور فرما. پروردگار ہم سب کو ایک امت واحدہ بنا. پروردگار نظام مصطفی، نظام محمدی کو نافذ فرما. پروردگار ہمیں بھی یہ طاقت دے، یہ توفیق دے کہ سیرت رسول اللہ کے اوپر ہم عمل کریں. پروردگار ہمیں بھی وہ اخلاق حسنہ عطا فرما. پروردگار ہمارے کلمات کو بھی موضیعت الحسنہ بنا دے. پروردگار ہمیں بھی وہی حکمت عطا فرما جو تو نے رسول اللہ کو عطا فرمائی تھی تیرے دین کی تبلیغ اور دعوت کے لیے. پروردگار انقلاب اسلامی کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار فرما. دشمنان اسلام، دشمنان مسلمان، جو دشمن امت مسلمہ کے، ان کو نیست و نابود فرما. پروردگار دشمنان دین، دشمنان اسلام، دشمنان شیعہ سنی، انقلاب اسلامی، ان کو ذلیل و رسوا فرما. ایک سورہ فاتحہ دیگر شہداء اسلام، شہداء انقلاب اور دیگر شہداء اسلام اور شہداء تاریخ اسلامی اور عصر، اس عصر کے شہداء ہر ایک کے لیے، اور دیگر مرحومین جو پچھلے سال ہمارے درمیان تھے، اس وقت نہیں ہے، اور جہاں 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 بھی جتنے مومنین بیٹھے ان سب کے مرحومین کے لیے، اور بالخصوص امام شہداء، امام راحل، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.